مرنے والے اور میت کے کام میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بحری جہاز کے اندر فوت ہو جائے یا کشتی کے اندر فوت ہو جائے اور وہ کشتی اور بحری جہاز سمندر کے اندر ہوں اور یہ بھی خدشہ ہو کہ خشکی تک پہنچنے میں لاش خراب ہو جائے گی تو پھر اس کی نماز جنازہ، غسل، کفن وغیرہ وہ سب کچھ کشتی یا بحری جہاز میں ہی کر کر تو لاش کو، میت کو دریا کے اندر ڈال دینا چاہیے یا سمندر کے اندر ڈال دینا چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی وزنی پتھر یا لوہا وغیرہ بھی باندھ دینا چاہیے تاکہ لاش یا میت جو ہے سمندر کے اندر چلی جائے اور اگر کنارہ اتنی دور نہ ہو اور لاش کے خراب ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو تو نماز جنازہ پڑھ کر لاش کو رکھ لینا چاہیے اور خشکی پہ پہنچ کر زمین میں دفنانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو ان کو بڑی سخت حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ ختم ہو چکے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا، کہ اس پہ بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن اس کی غلطی پر، یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر سزا دیتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت فرماتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا اور ماتم کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور اللہ کی قضاء اس کی تقدیر پر راضی ہونا یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، دل کا غم زدہ ہو جانا اور خاموشی اختیار کر لینا اس غم کی وجہ سے، تو یہ ساری ممنوع چیزیں نہیں ہیں کیونکہ اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قضاء پر، تقدیر پر راضی رہنے والے تھے اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محبت اور شفقت کی وجہ سے رونے پر لگ گئے، مگر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اللہ تعالیٰ کی رضا اور شکر سے بھرا ہوا تھا اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ غسل دینے کے بعد میت کو محبت میں یا عقیدت میں بوسہ دے دینا، چوم لینا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور روئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اور پھر تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ طلحہ بن براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کی حالت نازک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی سے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ ہی گیا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ غسل، خوشبو، کفن، جنازے اور دفن کے جو اخراجات ہیں وہ اگر میت نے اپنی ملکیت میں کوئی مال چھوڑا ہے تو یہ ساروں کے اخراجات میت کے مال میں سے پوری کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی اور شخص بخوشی یہ سارے اخراجات اٹھا لے اور ادا کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خواہ وہ شخص میت کا وارث ہو یا اجنبی ہو، لیکن اس کا عاقل ہونا، عقل مند ہونا اور بالغ ہونا ضروری ہے۔ اور جس میت نے مال بالکل نہیں چھوڑا یا وہ تجہیز و تکفین کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر تجدید تکفین اس شخص کے ذمہ ہوتی ہے جس پر میت کی زندگی میں اس کا خرچ یعنی نفقہ واجب تھا. اگر میت کا خرچ اس کی زندگی میں شرعاً ایک سے زیادہ افراد وارثوں وغیرہ پر مشترک تھا تو تجدید تکفین کے مصارف بھی یعنی اخراجات بھی ان پر مشترک طور پر واجب ہوں گے. یعنی کہ جو وارث ہیں بیٹے وغیرہ ان کے حصے میراث میں سے مال لیا جائے گا اور اس میں جو ریشو ہوگی مال میں وہ اسی حساب سے رکھی جائے گی, تناسب جو ہوگا اسی حساب سے رکھا جائے گا جتنا وراثت میں کسی کو مال ملنا تھا. یعنی کہ وراثت میں ایسے ہوتا ہے کہ کئی بار کسی کو مال زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے, جیسے لڑکوں کو یا بیٹوں کو زیادہ ملتا ہے بیٹیوں کو کم ملتا ہے, تو اسی ریشو سے پھر مال لے کر تجدید تکفین کی جائے گی. اگر مرنے والی کوئی خاتون ہو عورت ہو اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کی تجدید تکفین کے اخراجات اس کے شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں, خواہ عورت نے مال چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو. تو عورت کے مال کو میں سے تجدید تکفین نہیں کی جاتی بلکہ پھر شوہر کے مال سے کی جاتی ہے. اور اگر مرنے والے نے مال نہیں چھوڑا اور ایسا بھی کوئی شخص زندہ نہیں کہ جس پر اس کا نفقہ واجب ہوتا تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ پھر تجدید و تکفین کے اخراجات سرکاری خزانے سے یا بیت المال سے ادا کرے. اور اگر حکومت بھی یہ فریضہ ادا نہیں کرتی تو جن جن مسلمانوں کو ایسی میت کا ایسے مرنے والے کی اطلاع ہو تو ان سب پر پھر یہ فرض کفایا ہے کہ مل کر یہ خرچ برداشت کریں. اور اگر اطلاع ملنے والوں میں کسی نے بھی ایسا نہ کیا تو وہ سب گنہگار ہوں گے. تو فرض دو قسم کے ہوتے ہیں, فرض عین ہوتا ہے ایک فرض کفایا ہوتا ہے. فرض عین جو ہر مسلمان پہ فرض ہو جیسے نماز ہے, اور فرض کفایا یہ ہوتا ہے کہ پوری سوسائٹی پہ پورے معاشرے پہ وہ ضروری ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ بھی اس کو ادا کرتے ہیں تو سارے معاشرے سے یا سارے محلے والوں سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے, اور اگر ایک بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوتے ہیں. تو اسی طرح تجدید و تکفین ہے کہ اگر میت نے بھی مال نہیں چھوڑا, اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو جس پہ اس کا نفقہ واجب تھا مرنے والے کا, یعنی کہ وہ رسپانسبل تھا اس مرنے والے کا, اس پہ رسپانسبلٹی تھی وہ بھی نہیں ہے, اور حکومت بھی اس کا خرچہ برداشت نہیں کر رہی, تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر اس کی تجدید و تکفین کریں. اور اگر کسی نے میت کے وارثوں کی عدم موجودگی میں ایبسنس میں یا حکومت کی اجازت کے بغیر اپنے پاس سے مال دے دیا اور یہ سوچا کہ بعد میں لے لوں گا وارثوں سے, تو اگر تو وارث بعد میں خوشی سے دے دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی زبردستی ان سے وصول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس شخص کا احسان تھا جو اس نے خود سے ڈیسیزن لے کے کیا ہے اور وارث اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور جن مصارف کا جن اخراجات کا یہاں تذکرہ ہے اس سے مراد ہے غسل کے, خوشبو وغیرہ لگانے کے, کفن کے اور دفن کے, وہ اخراجات ہیں کہ جو کہ دین نے دوری قرار دی ہیں. اس میں وہ رسمیں شامل نہیں ہیں جو مرنے والوں پہ کی جاتی ہیں جو کہ کئی بار اکثر بدعت ہوتی ہیں, تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں. ان کے اخراجات کسی کی ذمہ داری نہیں ہیں.